أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. سورہ بقرہ کا اب یہ چوتھا رکوع ہے. تین رکوع ہم پڑھ چکے ہیں. اس چوتھے رکوع میں انسان کا اس زمین پر جو مقام ہے اس کا تعین کیا گیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب کہا تھا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب خلیفہ. یہ خلیفہ اور خلافت کا معاملہ آج کل بہت زیادہ زیر گفتگو بھی رہتا ہے کہ مراد کیا ہے اس سے. بہرحال خلیفہ ایک مفہوم یہ کیا گیا, بتایا گیا کہ ہم سے پہلے, انسانوں سے پہلے جنات اس زمین کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے گویا کہ زمین کا چارج ان کو دیا گیا تھا. لیکن پھر ایک وقت میں آ کر آدم کو یہ خلافت کی عطا ہوئی اور گویا وہ چونکہ جنات کے بعد آنے والا ہے تو بعد میں آنے والے کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے. خلف سے ہے یہ. ایک تصور یہ ہے کہ اس انسان جو ہے اس عرض پر جنات کے بعد اس کو بھیجا گیا اور اس کو یہاں کا انچارج بنایا گیا. لیکن خلیفہ کا ایک مفہوم وہ ہے جو نائب کا ہے. جیسے وائس رائے کا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ وکٹوریا, ملکہ وکٹوریا کی حکومت تھی لیکن انڈیا میں یہاں پر ان کا ایک وائس رائے نائب تھا جو ملکہ برطانیہ کے قوانین اور ان کی پالیسیز کو اس علاقے میں نافذ کرنے کا ذمہ دار تھا. وائس رائے وہ خود حاکم نہیں ہے, وہ ملکہ برطانیہ کے ایک نمائندے کے طور پر یہاں پر تفویض ہوا ہے اور ملکہ برطانیہ ہی کے قوانین کو اور اسی کے نظام کو اس نے یہاں نافذ کرنا ہے. اس کی ایک محدود جو ہے آزادی ہے, باقی وہ پابند ہے اس نظام کا. تو اس زمین کا چارج اللہ نے دیا اپنی نیابت, خلیفۃ اللہ فی الارض. اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ زمین کا مالک اللہ ہے لیکن اللہ نے اس زمین کا چارج انسان کو دیا ہے اور انسان کو بطور نائب کے یہاں پر اللہ کے دیے ہوئے نظام کو اور اللہ کے قانون کو نافذ کرو. اصل مفہوم یہ ہے خلیفہ کا. انسان کے لیے حاکمیت نہیں ہے, انسانی حاکمیت کا تصور اسلام میں نہیں ہے. حاکم صرف ایک ہے, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمران ہے ایک وہی, باقی بتانے حاضری. تو دنیا میں تصور یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کے اوپر دوسرا حاکم بن بیٹھے. نو, حاکم صرف اللہ ہے. ہاں اللہ کے نائب کے طور پر کوئی اللہ کے قانون کو یہاں پر اس زمین پر نافذ کرے, یہ ہے رول انسان کا اور اسے خلیفہ کہا جاتا ہے. چنانچہ اس کے لیے اصطلاح جو ہے یہ بادشاہ کی نہیں ہے. ہمارے ہاں امیر المومنین, اہل ایمان کا, مومنین کا جو صاحب امر ہے اس دنیا میں وہ یہ ہے. اور اس کا کام کیا ہے کہ اللہ کے نظام اور قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرے. تو خلافت کا اصل کانسیپٹ یہ ہے. اور یہ اس وقت جو ہے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پورے 56-57 اسلامی ملک ہیں, کہیں بھی حقیقی معنی میں خلافت نہیں ہے. ایک خلافت کے نام سے ایک تحریک شروع تو ہوئی ہے لیکن بہت سے معاملات اس کے جو ہیں وہ بڑے ہی ناقابل فہم ہیں اور لوگ اس کے بارے میں شدید شبہات, شکوک و شبہات کا شکار ہیں اور دن بدن وہ بدقسمتی سے وہ شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں. لیکن خلافت اپنی جگہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور بڑی ضرورت ہے. اور اسلام کا نظام ہی یہ ہے کہ کوئی اللہ کا نائب ہو اور وہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ کی حکومت کو اور اللہ کے قانون کو اس کی زمین پر نافذ اور قائم کرنے کا ذمہ دار ہو، اور تمام مسلمان اس کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کریں. یہ ہے کانسیپٹ. تو انسان کو چارج دیا گیا، اللہ کی طرف سے نائب بنایا گیا. اس سے پہلے فرشتوں کو یہ چارج، جنات کو یہ چارج دیا گیا تھا. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها، فرشتوں نے کہا، اللہ سے سوال کیا کہ اے رب، کیا تو چاہتا ہے کہ اس میں ایسی مخلوق پیدا کرے کہ جو من یفسد فیها، جو اس میں فساد مچائے، ویسفک الدماء، اور خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس کرتے رہتے ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو. تو اب مزید کسی کی ضرورت کیا ہے؟ ایک اعتراض، یا یوں کہیے ایک سوال سا تھا، اعتراض نہیں ہے. اور غالباً ان کو تجربہ تھا کہ اس سے پہلے جو یہاں دنیا زمین پر خلیفہ تھے وہ جنات تھے، اور انہوں نے جو ادھم مچایا ہوا تھا یہاں پر اس کے وقت عینی شاہد تھے. تو اب ایک اور مخلوق آ رہی ہے اور وہ بھی پھر فساد کرے گی، اور پھر وہ بھی چونکہ ناقص ہے انسان، لہذا جب ناقص ہے تو پھر یہ کہ وہ بھی فساد کرے گا اور خوب آئے گا. تو انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یا انہوں نے پوچھا ایک سوال. قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں اور تم جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے. ثم عرضهم على الملائکہ، اور پھر ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اور فرشتوں سے کہا کہ ذرا بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. قالوا سبحانك لا علم لنا، کہنے لگے کہ پروردگار تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. الا ما علمتنا، مگر جتنا کہ تو نے ہمیں سکھایا، اس کے سوا تو ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. اب یہ علم اسماء کیا تھا؟ آدم کو نام بتائے گئے. بہرحال ایک رائے جو وزنی ہے میں وہی بیان کروں گا کہ اشیاء کے نام ہیں، اور جو دنیا میں دو طرح کے علوم ہیں، ایک ہیں فزیکل سائنسز اور دوسرے ہیں سوشل سائنسز. یہ خاص طور پر جو فزیکل سائنسز ہیں، ان کا سارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا نام ہوتا ہے، پھر مشاہدے کی بنیاد پر اس میں آپ ایک اصول بناتے ہیں، پھر مشاہدہ کرتے ہیں، پھر اور اصول بناتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے آگے بڑھتے بڑھتے قدرت کے قوانین دریافت کر رہے ہیں اور ان کو استعمال میں لا رہے ہیں. لاز آف دا نیچر، بنائے ہوئے اللہ کے ہیں قوانین، ان کو انسان سمجھتا ہے، ان کو سمجھنے کے بعد ان کو استعمال کرتا ہے. یہ سائنٹیفک نالج جو ہے، یہ علم اسماء ہے. اصل میں یہ حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی دے دیا گیا تھا، اور فرشتوں کو یہ کہا گیا کہ تم ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتوں کو تو علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ جس خاص شعبے سے متعلق ہوتے ہیں بس خاص اسپیسیفک وہی ان کو نالج دیا جاتا ہے. یہ چیز ان کے لیے جو ہے ان کا وہ جواب نہیں دے سکتے تھے. بہرحال ایک علم کی اہمیت اور فوقیت بھی بیان کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تجربہ بھی کرا دیا. تو فقال، اس فرشتوں سے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، ذرا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، وہ کہنے لگے کہ پروردگار تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم حاصل نہیں سوائے اس کے کہ جو علم تو نے ہی ہمیں عطا فرمایا. انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو صاحب علم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اب اللہ نے حکم دیا آدم کو کہ ذرا بتاؤ انہیں ان تمام چیزوں کے نام. فلما انبئهم باسمائهم، تو جب بتا دیے اس نے یعنی آدم نے ان تمام چیزوں کے نام. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا کہ میں بہتر جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو، چھپی ہوئی باتوں کو. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو، تمہارے دل میں اصل میں کیا تھا اور تم نے زبان سے کیا کہا، میں سب جانتا ہوں. بہرحال آدم کی برتری جو ہے ایک اعتبار سے ان پر ثابت کی گئی، اور وہ علم اسماء کا بھی ذکر آ گیا کہ جو آدم کو پوٹینشلی دیے گئے ہیں. آج کی جو بھی سائنسی ساری کی ساری ترقی ہے وہ اسی علم اسماء جو پوٹینشلی آدم کو دیا گیا تھا اسی کا ظہور ہے، اسی کی مینیفیسٹیشن ہے، تو وہ آدم کو دے دیا گیا تھا. اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اس زمین میں ساری چیزیں اللہ نے رکھ دی انسان کی ضرورت کی، لیکن انسان کب اپنا ذہن اپلائی کرتا ہے؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے، اب ذہن اپلائی کیا ہے، وہ پوٹینشل نالج موجود ہے، اس کی بنیاد پر وہ صلاحیت موجود ہے، اور وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے اور نئی سے نئی ایجادات کیے چلے جا رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کا مظاہرہ کیا. ایک ہوتا ہے انکار کر دینا کسی بات سے، انکار ایک جرم ہے، اور انکار بعض اوقات خاکساری کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا سوری، لیکن یہ تکبر کی وجہ سے تھا. ابا واستکبرا، اس لیے کہ اس نے سمجھا کہ میں زیادہ اونچا ہوں آدم کے مقابلے میں، اور رب نے جو مجھے کہا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں تو یہ میری شان کے خلاف ہے. یہ بات آگے آ رہی. ابا واستکبرا وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے، ناشکروں میں سے. پہلے اس کا مقام بہت اونچا تھا، روایات میں آتا ہے کہ یہ ابلیس جو ہے اصلاً جنات میں سے تھا. اس کا ذکر سورہ کہف میں موجود ہے، قرآن مجید میں بھی صراحت موجود ہے کان من الجن، لیکن بہرحال علم میں بہت آگے تھا اور فرشتوں کا بھی معلم تھا، بعض اعتبارات سے ان کے صف میں شامل ہو گیا تھا. اور جب حکم دیا گیا فرشتوں کو تو اللہ نے اس کو بھی ساتھ ہی شامل کیا تھا کہ وہ بھی شریک ہو، لیکن اس نے انکار کیا. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم رہو، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی اس جنت میں، وکلا منہا رغدن، اور دونوں کھاؤ اس میں سے با فراغت بے کھٹ کے، حیث شئتما جیسے چاہو، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اور دیکھنا یہ اس ایک درخت کے قریب مت جانا، پھٹکنا مت اس کے قریب، فتکونا من الظالمین، تو پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے. اب یہ ایک تجربہ آدم کو کرایا گیا تھا کہ ابلیس کیسا دشمن ہے اور وہ کیسے تمہیں پٹڑی سے اتار سکتا ہے. حضرت آدم کو اصلاً جو ہے وہ دنیا میں ہی اس زمین کے لیے خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تھا، کچھ عرصے کے لیے وہ جنت میں رکھا گیا ہے ان کو کچھ تجربے کرانے کے لیے. اس جنت کے حوالے سے بھی ایک رائے یہ ہے کہ وہ جنت وہ آسمانوں والی ہے، یا ایک رائے یہ ہے کہ وہ بھی زمین کا ہی کوئی حصہ تھا اور وہاں پر یہ سارے تجربے کرائے گئے. یہ علمی سی باتیں ہیں، لیکن بہرحال انسان کو اس زمین کا پر خلیفہ کے مقام اللہ نے دیا تھا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایک تجربہ کرایا ابلیس کی دشمنی کا. فازلتهما الشیطان عنها، تو پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو اس سے، اس اللہ کے اس حکم سے، سرتابی پر گویا کہ انہیں آمادہ کر لیا. فاخرجهما، چنانچہ کیا ہوا یہاں پر محذوف ہے، جس درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا تھا وہ پھل انہوں نے کھا لیا. اس کی زیادہ تفصیل سورہ اعراف میں آئے گی کہ کیا کیا اس نے جو ہے کیسے شیشے میں کیسے اتارا، کیسے انہیں پٹی پڑھائی اور ورغلایا، وہ انشاءاللہ ہم وہیں پر پڑھیں گے. قصہ آدم و ابلیس قرآن میں 7 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، تو پہلی مرتبہ یہ ہے اور اس کے بعد سورہ اعراف میں آئے گا، وہاں زیادہ تفصیل ہے. تو بہرحال شیطان نے ان کو اللہ کے اس حکم کو توڑنے پر آمادہ کر لیا. فاخرجهما مما كانا فيه، اور پھر ان دونوں کو نکلوایا اس نے اس میں سے، اس سے کہ جہاں پر وہ تھے، جنت سے نکلوا دیا. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، یعنی زمین پر سب اترو، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، ٹھکانہ ہے، اور زندگی کا سامان ہے، متاع ہے، برتنے کا سامان، الى حین، ایک وقت معین کے لیے. مستقل نہیں وہاں رہو گے، تم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا وقت پورا کرے گا اور پھر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جائے گا، کچھ عرصہ قیام کرنا ہے زمین پر. فتلقى آدم من ربه كلمات، تو تلقین کر دیے، سیکھ لیے سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ بھی متوجہ ہوا ان کی طرف، یعنی استغفار کیا انہوں نے، سچی توبہ کی، اور توبہ کے لیے کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے. ان کے دلوں میں ندامت تھی، پشیمانی تھی کہ ہم سے غلطی ہوئی، اور چنانچہ اللہ نے ان کو عطا کر دیے وہ الفاظ، وہ سورہ اعراف میں ہی آئیں گے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ وہ کلمات تھے جو ان کے اندر کی کیفیت تو تھی، وہ اندر تو شرمندہ تھے اور تائب ہو رہے تھے، الفاظ اللہ نے عطا کر دیے اور ان کی توبہ قبول فرما لی. انہ ہو التواب الرحیم، یقیناً وہی ہے توبہ کا قبول فرمانے والا اور انتہائی مہربان. یہاں بنیادی فرق دیکھیے شیطان کا اور انسان کا، ابلیس کا اور انسان کا. ابلیس کو معلوم تھا کہ اللہ کا حکم ہے، تکبر کی وجہ سے انکار کیا اور اس پہ ڈٹ گیا، ضد. انسان کو معلوم ہوا، اسے پتا تھا کہ ایک چیز جو ہے گناہ ہے، روکا گیا ہے، لیکن اس سے خطا ہو گئی، اس گناہ کا ارتکاب ہو گیا، وہ اس کو پشیمانی ہوئی، اور پشیمانی کے جذبات سے وہ اللہ کی طرف رجوع کیا، اس نے استغفار کی ہے. یہ آدمیت ہے، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، آدمیت یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اس کے ازالے کی کوشش کرے، اور شیطنت یہ ہے کہ غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جائے، جم جائے. تو یہ دونوں طرح کے کردار آپ کو نظر آتے ہیں. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے حکم دیا کہ اترو یہاں سے تم سب کے سب، یعنی اب زمین پر بھیج دیا گیا. فاما یاتینکم منی ہدن، پھر اگر تمہیں پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت. اس لفظ ہدن کو نوٹ کیجئے، اب یہ ہدایت ہے. آدم کو اسماء کا علم تو دیا گیا تھا، لیکن ہدایت کے لیے اللہ نے ایک نظام قائم کیا ہے، زندگی گزارنی کیسے ہے، اس کی تفصیلی رہنمائی کیا ہے، جس امتحان میں ڈالے گئے ہو اس میں کامیابی کا راستہ کون سا ہے. وہ ہدایت تم خود حاصل نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی طرف سے آئے گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب کہیں میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے. اب یہ تو پہلے نبی ہیں اور پہلے انسان ہے آدم، اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر رسول بھی آئے ہیں اور 100,000 سے زیادہ نبی آئے ہیں، 300 سے زیادہ رسول آئے ہیں. آخری نبی اور رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جن پر ہدایت کامل ہو گئی اور نبوت کا بھی دروازہ بند کر دیا گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ دنیا میں گزارنا کیسے ہے وقت، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کیا اللہ کو پسند ہے، کیا ناپسند ہے، یہ جو ہے اس کے لیے ہدایت کا سلسلہ اللہ نے جاری کیا نبوت اور رسالت کی شکل میں، تمہیں اس کو فالو کرنا ہوگا. آج کا انسان کہتا ہے کہ ہم کسی معاملے میں اللہ کی ہدایت کے محتاج نہیں ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دنیا میں جو سیکولرزم ہے وہ کیا ہے، ہم خود طے کریں گے اپنے سارے معاملات، اجتماعی نظام کیسا ہوگا، کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، کون سی چیز پروہیبیٹڈ ہے کس کی اجازت ہے، اور یہ ہمارے نمائندے بیٹھیں گے اور آپس میں نمائندے جو ہیں وہ کثرت سے طے کریں گے. اور یہ پردہ تو خیر دور کی بات ہے، لیکن یہ کہ جس یہ عمل قوم لوط جو ہے وہ بھی ہم جائز کریں تو جائز ہو جائے گا. اور تمام انبیاء کی شریعتوں میں اگر سود حرام تھا اور سب جانتے بھی ہیں، لیکن آج ہم طے کریں کہ سود جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، تو پھر آج یہ جائز ہمارے لیے جائز ہے، ہم کسی آسمانی ہدایت کے محتاج نہیں ہیں. یہ ہے آج کا نظام، اور ہم بھی انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، بالکل ان کے رستے پر چل رہے ہیں. تو فیم آیات یقم منی ہدن، جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے. فمن تبع ہدایا، فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری اس ہدایت کو فالو کیا، پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن اور غم سے دوچار ہوں گے، وہ اخروی کامیابی اور راحت انہی کو ملے گی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس کا کفر کیا، ہماری طرف سے جو ہدایت آ رہی ہے اس کا کفر کیا. وکذبوا بآیاتنا، اور جو آیات ہم نازل کر رہے ہیں، کتابیں اتار رہے ہیں، ان کا انکار کیا. اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے وہ اسی میں ہمیشہ. اب پانچویں رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا، سابقہ امت، جس کا میں تھوڑا سا تعارف آپ کو کرا چکا ہوں. اس امت کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے، باقاعدہ آغاز. بنی اسرائیل، ویسے تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے چلنے والی یہ نسلیں ہیں، اور ان میں جو پہلے رسول آئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اس سے اس امت کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک 2000 سال بیت چکے تھے. گویا ان 2000 سالوں میں اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت بنی اسرائیل تھے. حضرت عیسیٰ کی بعثت بھی انہی میں ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے، بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے. یہ الگ بات ہے کہ بنی اسرائیل نے ایز اے ہول ان کی نبوت اور رسالت کو ماننے سے انکار کیا، اور باہر کے کچھ لوگ جو ہیں جو بنی اسرائیلی نہیں تھے وہ ایمان لے آئے، اور اب جو کرسچینز ہیں، کرسچینٹی ہے، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، وہ باہر سے ہے. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل بعثت بنی اسرائیل کے لیے تھی. وہ رسولا الى بنی اسرائیل، قرآن نے واضح طور پر کہا ہے. گویا کہ یہ سارا پیریڈ جو ہے بنی اسرائیل کے اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت کی حیثیت سے تھا، اور مسلسل نبی اور رسول آئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ آخری نبی اور رسول بھی ہم میں سے ہی ہوگا. انہیں یقین تھا، اس لیے کہ پچھلے 2000 سال کی تاریخ ان کے سامنے ہے، کوئی نبی اور رسول آیا ہی نہیں کہ اس کے علاوہ کہیں، انہی میں آیا جو بھی آیا. تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا. انکار کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے. انہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال بہت مقام اونچا دیا تھا 2000 برس تک، اور پھر وہ تھے بھی نبیوں کی اولاد، تو انہیں یہ خیال ہو گیا تھا کہ ہم بقیہ دنیا سے کوئی سپیریئر ہیں، اور بقیہ دنیا جو ہے وہ بالکل ہمارے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے انسان اور حیوان کا فرق ہوتا ہے، تو یہی فرق تقریباً ہم میں اور بقیہ انسان نو انسانی میں. سب کو انتہائی حقارت سے وہ دیکھتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش میں سے تھے، مکہ والوں میں سے تھے، ان کے لیے لفظ امی کا کہا جاتا تھا، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ تو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں ہیں، وہ حقارت کے نگاہ سے دیکھتے تھے. چنانچہ اب ان کو معزول کیا جا رہا ہے، اور ان کی جو ہے سب سے پہلے تو ان کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اس پہلے رکوع میں. اس کے بعد ان پر چارج شیٹ ہے کہ اللہ نے تو تمہیں یہ موقع دیے اور یہ اونچا مقام دیا، اور تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، تمہاری تاریخ جو ہے وہ کن بدترین گویا کہ حادثوں سے عبارت ہے، اور تمہاری جو سرکشی ہے ان کی انتہا ہوئی ہے. چنانچہ اس کی ایک لسٹ آگے آئے گی، تاکہ اب سابقہ امت کو معزول کر کے نئی امت کی تشکیل کا اعلان کر دیا جائے کہ آج سے نمائندہ امت اس زمین پر بنی اسرائیل نہیں ہے، بنو اسماعیل ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی ہیں جو اس زمین پر اللہ کے ریپرزینٹیٹو کی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ ایک منطقی ترتیب ہے، پہلے سابقہ کو معزول کیا جاتا ہے پھر نئی کی تشکیل ہوتی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے انعامات کو، احسانات کو جو میں نے تم پر کیے. واوفوا بعہدی، اور پورا کرو تم میرے عہد کو. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا جو عہد میں نے تم سے کیا تھا. یہ نعمت کیا ہے کہ انہیں نبوت اور رسالت ملی اور اتنا اونچا مقام ملا 2000 برس تک. وَإِيَّا يَفْرَحُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ. اب یہاں دیکھیے کہ یہود کو، بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے ایمان لانے کی، اور ایمان لا اس پر کہ جو میں نے نازل کیا ہے یہ قرآن، مصدقًا لِّمَا مَعَكُمْ، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. یعنی قرآن نے کہا کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، اللہ ہی نے یہ تورات نازل کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، وہ حق تھی. البتہ اب تورات اور انجیل محرف شدہ ہیں، اصل نہیں ہے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی اصلی نہیں تھی، ان کا جو ہے وہ تاریخی تسلسل ثابت نہیں تھا، بیچ میں کئی 100 سالوں کا گیپ ہے، انجیل بیچ میں غائب رہی ہے، پھر لوگوں نے اپنی یادداشت سے مرتب کی ہے، اور کچھ انہوں نے اپنی شرارتوں سے اس کے اندر پہلے تبدیلیاں کر دی تھی، تو اصل شکل میں نہیں تھی. لیکن بہرحال تورات اللہ کی کتاب تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے نازل کی ہے، اور انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر کہ جو میں نے نازل کیا ہے، اور اس سے مراد ہے قرآن، جو تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو کفر کرنے میں پہل مت کرو. یہاں ایک بات نوٹ کیجئے، کیونکہ آگے ایک آیت آئے گی، اس کے ظاہری الفاظ سے کچھ لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے اور آج کے دور میں بہت زیادہ اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ رسالت پر ایمان ضروری نہیں ہے، اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اور انسان کے نیک عمل، اپنے عمل اچھے ہوں تو وہ جنت میں چلا جائے گا. آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے ہدایت کے لیے. ایک تصور آج کل اور جو طبقہ دانشوراں ہیں بدقسمتی سے، اس کے اندر یہ چیزیں زیادہ پھیلتی ہیں. تو یہاں دیکھیے قرآن کیسے دعوت دے رہا ہے، وہ آیت آئے گی بیچ میں، لیکن اس کا محل اور مقام کچھ اور ہے. جبکہ جگہ جگہ یہ بات آپ کو ملے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان نہیں لا رہے تو اللہ تمہارا ایمان تسلیم نہیں کرتا، پھر تمہارا اصل مقام وہی ہے جو کافروں کا ہے، اور انجام جہنم ہے، ویری کلیئر. تو فرمایا کہ لاؤ ایمان اس پر. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو کفر کرنے میں پہل مت کرنا، انکار مت کرو اس سے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو میری آیات کے عوض تھوڑا سا دنیاوی فائدہ. اللہ کی آیات کو چھپاتے ہو، تحریف کرتے ہو، اور اس سے دنیا کا کچھ فائدہ حاصل کرتے ہو، اس کام کو چھوڑ دو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو حق و باطل کو گڈ مٹ مت کرو، حق پر باطل کا مرمہ مت چڑھاؤ. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو مت چھپاؤ جانتے بوجھتے. یہ کون سا حق تھا جو وہ بہت چھپا رہے تھے؟ تورات میں اور انجیل میں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں بڑے واضح الفاظ میں تھیں، جو انہوں نے کھرچ کھرچ کے کوشش کی کہ مٹا دیں، پھر بھی بہت سے آثار آج بھی موجود ہیں کہ جن کا مصداق سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں. اب اس کی الٹی سیدھے تعویلیں بھی کرتے ہیں، اور بہت سے جو ہیں وہ نشانات مٹا دیے انہوں نے. تو یہ حق جو ہے اس کو مت چھپاؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو، زکات ادا کرو. ورکعوا مع الراکعین، اور جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ. اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں جو اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، انہی کا حصہ بن جاؤ. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی. تورات کے عالم، اصل مسئلہ تو علماء کا تھا اور وہیں اصل بگاڑ ہوتا ہے. تو تم تو جانتے ہو جو کچھ کتاب میں لکھا ہے. افلا تعقلون، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاة، ہاں مشکل کام ضرور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اپنی نفی کرنے کے مترادف تو ہوگا، یہی رکاوٹ بنی. وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اونچے ہیں اور یہ بنی اسماعیل بہت گھٹیاں ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم کیسے ان کو نبی اور رسول مان لیں؟ اور اگر ہم ان کو مان لیں گے تو یہ اونچے ہو جائیں گے، ہم نیچے ہو جائیں گے، ہم تو 2000 سال تک اونچے رہے ہیں. اور پھر یہ کہ حسد بھی تھا ان میں کہ آخری نبی اور رسول کی جو اتنی پیشین گوئیاں تھیں اور اس کے لیے بشارتیں تھیں، اس کا مقام ہے، وہ آخری نبی اور رسول ان کے ہاں آ گیا، بنو اسماعیل میں آ گیا، ہماری نسل میں نہیں آیا. یہ شرف جو ہمیں حاصل رہا ہم سے کیوں چھن گیا؟ اس کا حسد تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اکا دکا کوئی ایمان لایا. باقی تو وہ اسلام دشمنی پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کے اندر سب سے زیادہ پیش تھے، اور آج بھی ہیں، آج بھی سب سے بڑے دشمن وہی ہیں. لیکن ان کو ایمان کی دعوت دے دی گئی. واستعینوا بالصبر والصلاة، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. کام تو مشکل ہے لیکن صبر اور نماز، اس کے ذریعے جو ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اگرچہ یہ نماز بڑی بھاری ہے مگر انہی کے لیے، مگر ان کے کہ جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے. نماز کی پابندی بھی آسان نہیں ہے، اس کی پابندی وہی کرتے ہیں جو اللہ کا خشوع رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ کہ جنہیں یقین ہے، گمان غالب ہے ان کا، یعنی یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے مل کر رہیں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی تمام جہانوں پر. اور وہ فضیلت یہی تھی کہ مسلسل نبی اور رسول انہی میں آئے اور مسلسل آسمانی کتابیں انہی کو ملتی رہیں ایک طویل عرصے تک. وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی نفس کسی کے کام نہ آ سکے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی سفارش اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ یا فدیہ لیا جائے گا اور فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کسی کی ان کی مدد کی جائے گی کہیں سے بھی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اب ذرا یاد کرو، اب یہاں سے ان کی جو جرائم ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے جرائم، اور پھر ان کو گویا کہ معزول کر دیا جائے گا اور ریجیکٹ کر دیا گیا، فرد قرارداد جرم عائد کی جا رہی ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے، فرعون والوں سے، یَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور وہ تمہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتے تھے. یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یقیناً اس میں ایک بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی ولادت کے وقت فرعون نے خواب دیکھا تھا اور اسے کسی نے بتایا کہ بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہوگا، لہذا حکم جاری کر دیا گیا، حکم شاہی، کہ ہر بچہ جو پیدا ہو بنی اسرائیل میں اسے قتل کر دیا جائے، بچیوں کو باقی رکھا جائے، اور یہ بہت بڑا ظلم تھا جو ہو رہا تھا. اس سے پہلے ہی وہ کئی سو سال سے فرعون، آل فرعون کی غلامی کی چکی میں پس رہے تھے. وہ وہاں کیسے پہنچے تھے اس کا ذکر سورہ یوسف میں آئے گا کہ وہ مصر کیسے جا پہنچے تھے، جبکہ یہ لوگ اصل میں فلسطین کے رہنے والے تھے اوریجنلی. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم وإذ فرقنا بکم البحر، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا تھا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، فرعون والوں کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری نگاہوں کے سامنے تم دیکھ رہے تھے کیسے اللہ نے تمہیں بچایا تھا فرعون کے ظلم سے معجزانہ طور پر. اس کی تفاصیل بھی بعد میں اور مقامات پر آئیں گی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ سے، 40 راتوں کا وعدہ لیا تھا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، اور جب موسیٰ چلے گئے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر، تو ان کے پیچھے سے تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. وہ ایک سامری جادوگر تھا اور اس نے ایک بچھڑا بنایا، اور اس کو انہوں نے بنی اسرائیل نے اس میں سے بہت بڑی تعداد میں پوجنا شروع کر دیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ہی ظالم. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے درگزر کیا تم سے اس سب کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم احسان مانو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی. وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان کتاب اور شریعت، اللہ کی کتاب ہی فرقان ہوتی ہے، حق و باطن میں فرق کرنے والی. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ. تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے کتاب نازل کی تھی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے. يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اے میری قوم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بچھڑے کو بنا کر، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے بہت بڑا ظلم کیا اپنے اوپر. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اب توبہ کرو اپنے پروردگار کی جناب میں. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اب قتل کرو اپنے آپ کو. یہ بہت بڑا ایک ان کو گویا کہ پنشمنٹ دی گئی تھی کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی، اس کو معبود بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا بنی اسرائیل میں سے، ان کے بارے میں پھر آخری فیصلہ یہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. فیصلہ اللہ کا تھا کہ انہی کے رشتہ دار ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. رسول موجود ہیں, کچھ دنوں کے لیے گئے ہیں وہاں پر کوہ طور پر, اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی الواح وہاں عطا ہونی تھی, لیکن ان کے پیچھے سے جو ہے یہ کام ہوا تھا, تو یہ سزا ان کو دی گئی تھی. فاقتلوا انفسکم, قتل کرو اپنے آپ کو, ذالکم خیر لکم عند بارئکم, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے خالق کی جانب سے, اس کے پاس اس کے نزدیک یہی بہتر ہے. فتاب علیکم, تو وہ پھر متوجہ ہوا تم پر, یعنی اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. انہ ہو التواب الرحیم, یقیناً وہ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے, مہربان ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, اور ذرا یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے مطالبہ کر دیا تھا علیہ السلام کہ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ تم اللہ کو نہ دکھا دو ہمارے روبرو. یہ مطالبہ کر دیا ایک مرتبہ قوم نے کہ جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیتے اپنی نگاہوں سے ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے, حالانکہ اتنے معجزے دیکھ چکے ہیں, اتنی کرامات جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے سامنے آ چکی ہیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, تو تمہیں آ پکڑا ایک کڑک نے, بجلی اور کڑک تمہاری اس گستاخی پر. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھتے ہی رہ گئے. ایک کڑک آئی اور جتنے افراد وہاں موجود تھے جنہوں نے مطالبہ کیا تھا سب وہیں پہ ختم ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا, اس کی بھی تفصیل سورہ اعراف میں آئے گی. ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا تمہاری موت کے بعد. لعلکم تشکرون, تاکہ تم احسان مانو. وظللنا علیکم الغمام, اور ہم نے تم پر سایہ کیا رکھا ابر رحمت کا, جب صحرا میں تم وہاں پر دشت نوردی کر رہے تھے, فرعون کی غلامی سے نکلے ہیں تو صحرائے سینا میں پہنچ گئے, اور ظاہر بات ہے کہ صحرا کے اندر جو شدید دھوپ ہے اور لاکھوں جو ہیں یہ بنی اسرائیلی ہیں, تو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابر کا ایک سائبان ان کے اوپر مسلسل تان دیا تھا تاکہ وہ اس شدت کی دھوپ سے محفوظ رہے. اللہ کے انعامات ذرا یاد تو کرو. وانزلنا علیکم المن والسلوى, اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوا. یہ بھی جو ہے صحرا کے اندر غذا کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ظاہر بات ہے کہ وہاں تو گھاس بھی نہیں اگتا. چنانچہ اللہ کی طرف سے جو ان پر انعام ہوا, من جو ہے وہ صبح کے وقت صحرا کی ٹھنڈی ریت کے اوپر دانے دار کوئی چیز جو ہے وہ شبنم کی طرح آ جاتی تھی, جس کو وہ اکٹھا کر کے اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتے تھے, اس میں مٹھاس ہوتی تھی, تو یہ من ہے. اور سلوا جو ہے وہ بٹیر کی قسم کا کوئی صحرائی پرندہ تھا جو بہت وافر تعداد میں ان کو وہاں پر دستیاب تھا اور بڑی آسانی سے ان کے استعمال میں آ جاتا تھا, اور وہ ان کی خوراک کا کام ہو رہا تھا. صحرا میں اللہ نے تمہارے لیے یہ من و سلوا کا اہتمام کر دیا. کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. وما ظلمونا, اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, یعنی پھر بھی ناشکری کرتے رہے تو اپنا ہی بگاڑتے رہے, اپنا ہی نقصان کرتے رہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب ہم نے حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر کے اندر, ایک وقت میں حکم ہوا تھا, اس کا ذکر بھی آئے گا سورہ اعراف میں تفصیل سے. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, اور پھر تم کھاتے پھرنا وہاں پر جیسے چاہو با فراغت بے کھٹ کے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, یعنی شہر میں داخل ہو جاؤ اللہ تمہیں فتح عطا کر دے گا اور پھر تمہارے لیے سہولتیں ہو جائیں گی. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور داخل ہونا شہر کے دروازے میں بالکل جھکے ہوئے سجدہ ریز ہو کر. وقول حطتن, اور زبان پر تمہارے الفاظ ہونے چاہیے کہ پروردگار ہمیں بخش دے, استغفار کے کلمات تمہاری زبان پر ہونے چاہیے. نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین, اور ہم زیادہ بھی دیا کرتے ہیں خوب کاروں کو, اچھے عمل کرنے والوں کو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم, تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر اس بات کو کہ جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے. کہا یہ تھا کہ تم کہتے جانا جب داخل ہو گئے حطہ, یعنی یہ کلمہ استغفار ہے, پروردگار بخش دے, معاف کر دے خطاؤں کو, لیکن ان میں شریر لوگ تھے, وہ اس وقت جو ہے وہ شرارت سے انہوں نے حتہ کی بجائے حنتہ کہنا شروع کر دیا کہ پروردگار ہمیں تو گندم چاہیے. اب یہ شرارت نفس کا ایک بہت ہی بدترین اظہار تھا. تو یہ ان کے جو قومی جرائم جو تھے ان کے وہ ایک ایک کر کے گنوائے جا رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ, تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا, یہ اللہ کی جناب میں یہ سرکشی اور شرارت کی تھی, آسمان سے ایک جو ہے عذاب نازل کیا. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, اس حکم عدولی پر کہ جو وہ کرتے رہے تھے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ طاعون کا عذاب جو ہے ان کے اندر آیا اور 70,000 یہودی جو ہیں پھر اس سے ہلاک ہوئے. تو یہ ان کی تاریخ کے وہ چیزیں ہیں, لینڈ مارکس ہیں جو ان کو بھی خوب پتا تھے, اور قرآن مجید اب ان کو بتا رہا ہے کہ یہ کچھ تم کرتے رہے ہو, یہ تمہاری حرکتیں رہی ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.